如果给你的恩道高开放نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين صدق الله العظيم محترم حضرات اور معزز خواتین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 انتہائی اہم حکم لیے ہوئے ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے یعنی پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو پورے کا پورا اسلام ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ غریق رحمت کرے محترم ڈاکٹر سار احمد رحمت اللہ علیہ کو ان کی کتاب ہے دینی فرائض کا جامع تصور اس میں انہوں نے ہم پر واضح کر دیا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے آیات قرآنیہ کی روشنی میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں نمبر ایک ہر مسلمان پر چاہے مرد و عورت لازم ہے کہ جہاں اس کا اختیار ہے وہ دین کی ہر بات پر عمل کرے خوشی ہو غمی ہو گھر ہو تقریبات ہوں پردے کے احکامات ہوں معاشی معاملات ہوں وہ اس دین کی ہر بات پر عمل کرنا کچھ باتوں کو ماننا کچھ کو نہ ماننا ہم پڑھا ایسی صورت میں آیت 85 میں کہ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے یہود یہ حرکت کرتے تھے بعض باتیں مانتے تھے بعض نہیں مانتے تھے اللہ نے فرمایا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو دنیا میں رسوا کرے گا اور آخرت میں شدید عذاب کی طرف لوٹائے گا آج ہماری دنیا میں رسوائی کی وجہ یہی ہے کہ ہم کچھ باتیں دین کی مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے دوسرا فرض ہمارا یہ ہے نمبر دو کہ ہم پر ختم نبوت کی وجہ سے اب دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہم پر فرض ہے لہذا ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھیں اور ان تعلیمات کو ہم دوسروں تک پہنچائیں تقریر کر کے تحریر کے ذریعے کتابیں پہنچا کر کیسٹ پہنچا کر اپنے گھروں میں دینی محافل منعقد کر کے اور کسی جو ہے وہ اسپیکر کو کسی مدرس کو بلا کر ہم اس مشن میں لگ جائیں کہ ہم نے قرآن کے پیغام کو عام کرنا ہے اور نمبر تین اقامت دین کے جد و جہد جو دین کے اجتماعی احکامات ہیں ان کے نفاذ کے لیے ہم مال اور جان سے کوشش کریں اور اس کے لیے ہمیں کسی جماعت میں شامل ہونا ہوگا جو کہ نفاذ شریعت کے لیے برسر کار ہے سرگرم عمل ہے اللہ ہمیں دین کے تمام تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ ہے پورے کا پورا اسلام ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو جزوی اسلام پر عمل کچھ باتیں اللہ کی ماننا کچھ اللہ کی نہ ماننا یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے اللہ کا تو ہر حکم اہم ہے ایک حکم اللہ کا مان لیا دوسرا نہیں مانا یہ اللہ کی اطاعت تو نہ ہوئی یہ تو اپنی مرضی کی اور شیطان کی اطاعت ہوئی شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو انہو لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے فَإِن زَلَلْتُمْ اور پھر اگر تم پھسل گئے تم ڈگمگا گئے تم نے پورے کے پورے اسلام پر عمل نہ کیا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ اس کے بعد کہ تمہارے پاس دو چار کی طرح واضح تعلیمات اور احکامات آ گئے فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تو جان لو دھمکی ہے جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام ارے وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں سب کچھ سننے کے باوجود اگر عمل نہیں کر رہے تو گویا قیامت کا نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ آ جائے اللہ تبارک و تعالی بادلوں کے سائبان میں میدان حشر میں اللہ تعالی خود تشریف لائیں گے اور وہیں پر حشر برپا ہوگا اور لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کا فیصلہ ہوگا سورہ فجر میں آتا ہے وجاء ربک والملک صفا صفا اے نبی آپ کا رب اور فرشتے آ جائیں گے وہاں پر فرشتے آئیں گے اللہ کے پیچھے پیچھے صف در صف فرمایا وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں الا ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام کہ آ جائے اللہ بادلوں کے سائبان میں والملائکہ اور فرشتے وقضی الامر اور معاملہ چکا دیا جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور تمام معاملات بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سَلْ بَنِي اسرائیل، اے نبی پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیتم بینا، کہ کتنی ہی واضح نشانیاں ہیں جو ہم نے ان کو دیں۔ تفصیل سورۃ البقرہ کے ابتدائی حصے میں آ چکی ہے، کیسی کیسی نعمتیں، کیسے کیسے معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے بنی اسرائیل کو۔ من و سلوہ نازل ہوا، بادلوں نے سایہ کیا، ایک ہی چٹان سے پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل لے اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس آئے، یہ بدلتا کیسے؟ ناشکری کی وجہ سے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، شکر کرو گے میں اور دوں گا، ناشکری کرو گے پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 7۔ تو جو کوئی بھی ناشکری کر کے اللہ کی نعمتوں کو بدل دے اس کے بعد کہ وہ نعمتیں اس کے پاس آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، خوشنما کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے دنیا کی زندگی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا، اہل ایمان کو بدو اور بیوقوف سمجھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو تو موقع ملا تھا بہت ہاتھ مارنے کا، اس کے ساتھ کے کلرکوں نے تو بڑے بڑے گھر بنا لیے، اتنا کمایا، اور اس نے کچھ بھی نہیں کر سکا، یہ تو بالکل بدو ہی رہا، یہ تو بس خالی خوش تنخواہ پہ گزارا کرتا رہا۔ تو جو حرام خوری کرے، رشوت لے، غلط کام کرے، وہ بڑا سیانہ اور عقل مند اور اسمارٹ ہے۔ اور جو آدمی شریعت کے احکامات کے مطابق عمل کرے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیوقوف ہے معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ فرمایا ٹھیک ہے دنیا میں مذاق اڑا لیں، لیکن والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور وہ ان کا مذاق اڑائیں گے کہ تم بیوقوف تھے، تم نے وقتی اور عارضی لذتوں کے لیے اللہ کے احکامات کو توڑا، ہم نے اس وقت اللہ کے احکامات کی پابندی کی، کچھ دیر کی مشکل تو ہم نے جھیلی، لیکن لمبی زندگی میں، لامحدود زندگی میں آج ہم اللہ کے انعامات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو متقی ہیں وہ روز قیامت ان کے اوپر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا بڑا نگینہ سورہ بقرہ کے اس حصے میں، تیسری بڑی آیت، آیت الاختلاف، کہ اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ فرمایا کان الناس امتا واحدا، لوگ ایک ہی امت تھے، پہلے انسان چونکہ نبی تھے لہذا نو انسانی نے دنیا میں اپنے سفر کا آغاز روشنی میں کیا، ہدایت میں کیا، پہلا انسان نبی تھا علیہ السلام، لوگ ایک ہی امت تھے، سب کے سب نیک تھے، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے۔ درمیان میں الفاظ محذوف ہیں جو سورہ یونس میں ظاہر ہوتے ہیں، سورہ یونس کے دوسرے رکوع میں، وہ الفاظ کیا ہیں کہ وقت تلف ہو، پھر انہوں نے اختلاف کیا، جب انہوں نے اختلاف کیا تو پھر کیا ہوا، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، تو پھر اللہ نے بھیجا انبیاء اکرام کو علیہ السلام، بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے ان کے ساتھ نازل کی کتابیں حق کے ساتھ، کیوں، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ کتاب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، فی مختلفو فی، ان باتوں میں کہ جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور اختلاف نہیں کیا حق میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر ان لوگوں نے جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اس کے بعد کہ ان کے پاس بالکل واضح دلیلیں، واضح احکامات آ چکے تھے۔ کیوں اختلاف کیا، اختلاف کی وجہ کیا تھی، بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ، آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس کی چودراہٹ کے لیے، کہ اگر میں نے اس کی بات مان لی اور اس کو بڑا تسلیم کر لیا تو پھر یہ چودری بن جائے گا، مجھے تو کوئی نہیں پوچھے گا، اختلاف کرو تاکہ کچھ لوگ میرے موقف کے ہمنوا ہو جائیں اور میں ان کا لیڈر بن جاؤں۔ دی ارتھ ٹو ڈومینیٹ جو ایڈلر کہتا ہے وہ ہے کہ اپنی فوقیت قائم کرنے کے لیے، اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے اختلاف کیا۔ آج ہمارے ہاں بھی جو انتشار ہے فرقہ واریت ہے، اگر آپ تجزیہ کریں گے تو وجہ اس کی اکثر و بیشتر یہی ہے کہ اگر سب کے سب لوگ متحد ہو گئے، ان کا لیڈر ایک ہی ہوگا تو پھر مجھے کون لیڈر مانے گا۔ لہذا اختلافی مسائل کو خوب بیان کرو، اس کے حوالے سے لوگوں کو خوب مشتعل کرو، آپس میں پھوٹ ڈلواؤ تاکہ ہمارے زندہ باد کے نعرے، ہماری لیڈری وہ چلتی رہے۔ فرمایا فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، تو پھر اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو صحیح معنوں میں ایمان لائے تھے اس چیز کے بارے میں کہ جس میں اختلاف انہوں نے کیا تھا حق کے ساتھ اپنی توفیق سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اختلاف کرنے سے بچائے اور اللہ ہمیں بھی سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرمائے۔ بڑی لرزا دینے والی آیت آ رہی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور ابھی تم پر اس طرح کے حالات نہیں آئے جیسے حالات ان پر آئے تھے جو لوگ کے تم سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خباب سے آپ نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا بھی ہوا ماضی میں، ایک شخص کو لایا جاتا، زمین میں گاڑا جاتا، اس کے سر پہ آرا رکھ کر اس کو چیر دیا جاتا، صرف اس وجہ سے کہ وہ توحید کا علم بردار تھا، اس نے شرک کے خلاف بغاوت کی تھی۔ ایک شخص کے کو کی ہڈیوں سے، لوہے کی کنگیوں سے گوشت کھرچ دیا جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک سے تائب ہو کر توحید کی طرف آ گیا تھا۔ فرمایا ابھی تم پر اس طرح کے حالات نہیں آئے جیسے حالات ان پر آئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ مستہم البأساء والضراء، انہیں آ پکڑا سختیوں نے اور تکلیفوں نے، وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، ایسی ایسی آزمائش آئیں کہ ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ پکار اٹھے رسول، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے، متى نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی طرف سے تسلی دی گئی، سن لو بے شک اللہ تعالی کی مدد قریب ہے۔ تو جنت ملنا آسان نہیں ہے، اللہ تعالی جنت اسی کو دے گا جو کہ اس کے حوالے سے محنت کرے گا، قربانیاں دے گا، دین کے تمام تقاضوں پر عمل کرے گا۔ اب جب دین کی دعوت کی مشقت ہوگی، دین کے غلبے کی جد و جہد ہوگی، تو اس میں پھر ساری آزمائش اور امتحانات آئیں گے، اور جو لوگ ڈٹے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی انہی کو جنت جیسی نعمت عطا فرمائے گا۔ یسألونک ماذا ينفقون، اب جب مکی قرآن کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے قرآن اندر اتار اتار کے صحابہ اکرام کا تزکیہ کر دیا، ان کے دلوں سے دنیا کی فکر کو نکال کر آخرت کی فکر کو ڈال دیا، اللہ کی محبت کو ڈال دیا، اب وہ خود چاہتے تھے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے، آخرت کے اجر و ثواب کے لیے ہم کیا کریں، اب وہ سوال پوچھتے تھے۔ اب مدنی دور میں پھر احکامات کا نزول شروع ہوا، یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کس پر خرچ کریں، ہمارے خرچ کا اچھا مصرف کیا ہے؟ قل ما انفقتم من خیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ تم جو بھی خرچ کرو مال میں سے، فللوالدین، تو والدین کے لیے خرچ کرو، والاقربین، اور دیگر قرابت داروں کے لیے خرچ کرو، والیتامہ، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور محتاجوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھی بھلائی کا کام کرو گے، فإن اللہ به علیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں انفاق کے بعد دکھاوے کی طرف مائل کرے، اور تم خدا نہ خواستہ دکھاوے کے ذریعے سے، ریاکاری کے ذریعے سے، نمود و نمائش کے ذریعے سے اپنے صدقات کو ضائع کرا بیٹھو۔ تو فرمایا جو بھی تم خیر کا کام کرتے ہو ڈھنڈورا نہ پیٹو، بڑی خاموشی سے، رازداری سے کرو، جو تم خیر کا کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ بڑی اہم آیت آ رہی ہے، فرضیت قتال والی آیت۔ فرمایا کتبہ علیکم القتال، تم پر جنگ کا کرنا فرض کر دیا گیا ہے، وہو کرہ لکم، اور اگرچہ وہ تمہیں ناپسند ہو، وعسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے خیر ہو، وعسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں شر ہو۔ کیوں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا مقصد ہے دنیا میں عدل قائم کرنا۔ وعظ و نصیحت سے مفاد پرست نہیں مانتے، ظلم نہیں چھوڑتے، تو پہلا حکم تو یہی ہے کہ وعظ و نصیحت کے ذریعے سے انہیں سمجھاؤ، لیکن جب نہ سمجھیں تو اب مظلوموں کو ان کے رحم و کرم پہ مت چھوڑ دو۔ پھر اسلام ہمیں اگلا حکم دیتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو قوت کے ساتھ روک دو ظلم سے، زیادتی سے، استحصال سے۔ یہ اسلام کی تعلیمات کی ہمہ گیریت ہے۔ عیسائیت میں صرف پیار ہی پیار ہے، اور پیار سے کبھی بھی لوگ نہیں سدھرتے، کچھ لوگ سدھر جاتے ہیں، اکثریت کبھی بھی پیار سے نہیں مانتی۔ لہذا پھر اسلام ہے جو ایسے لوگوں کے لیے ہمیں علاج بتاتا ہے۔ ابو جہل کو 13 برس تک اللہ کے رسول نے تبلیغ کی، سمجھایا، اس کے حق میں جھولی پھیلا پھیلا کے دعائیں کی، بدبخت حق کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوا۔ تو کیا اب معاشرے کو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، حکم دیا گیا کہ ایسے لوگوں کا اب سر تلوار سے توڑو، برائی کو ہاتھ سے روکو، اسلام کا یہ حکم ہے۔ اور پھر اس شیطان اور اس ظالم سے زمین کو صاف کیا گیا، زمین سے اس گندگی کو دور کیا گیا، تلوار کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے۔ تو ہرگز ہمیں اسلام کے جنگ کے حکم کے حوالے سے کوئی معذرت خانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں صاف صاف کہنا چاہیے کہ ہاں، ہمارا دین ہمیں لڑنے کا حکم دیتا ہے۔ کیوں؟ ہمارا دین چاہتا ہے کہ دنیا سے ظلم، جبر، زیادتی، استحصال کا خاتمہ ہو، دنیا میں عدل قائم ہو۔ تو اگر ظالم واعظ نصیحت اور تبلیغ سے نہ مانے تو پھر اگلا درجہ یہ ہے کہ ان کے خلاف ہاتھ سے کاروائی کی جائے، ان کے خلاف جنگ کی جائے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں میں جنگ کے بارے میں۔ اشارہ ہے ایک واقعے کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے قبل 8 مہمات بھیجیں، اور 4 میں خود بھی شریک ہوئے اور 4 میں صرف صحابہ اکرام تھے۔ مقصود تھا قریش کے تجارتی قافلوں پر نگرانی کرنا، ان کے تجارتی روٹس کی نگرانی کرنا۔ ایک قافلہ عبداللہ بن جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں آپ نے بھیجا وادی نخلہ کی طرف۔ وادی نخلہ میں اللہ کے رسول کے اس بھیجے ہوئے قافلے کی مدبھیڑ ہو گئی قریش کے ایک تجارتی قافلے سے۔ اب نخلہ مکے سے قریب ہے، مدینہ سے دور ہے، اور ڈر تھا صحابہ اکرام کو کہ اگر یہ قافلہ چلا گیا، پہنچ گیا مکہ، تو وہاں جا کے اطلاع دے گا اور مکے والے ہمارے خلاف کارروائی کے لیے آ جائیں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ کارروائی کریں، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں۔ لیکن اب کارروائی میں ایک رکاوٹ تھی، جو مہینہ تھا رجب کا تھا، اور وہ مہینہ کی آخری تاریخ تھی۔ اب اگر حرمت والے مہینے کا پاس کرتے اور شعبان کا چاند نکلنے کا انتظار کرتے تو قافلہ داخل ہو جاتا حدود حرم میں، حدود حرم کی وجہ سے اب اس کے اوپر وہ کوئی وار نہیں کر سکتے تھے، اور اگر اس سے پہلے کرتے ہیں تو رجب کے مہینے حرمت والے مہینے کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا اور حملہ کر دیا قافلے پر، قریش کے تجارتی قافلے پر، اور ایک مشرک مسلمانوں کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا، اور وہ باقی جو اس کے ساتھی تھے مکہ گئے اور جا کر بتایا کہ ہمارے ساتھی کو مسلمانوں نے قتل کر دیا حرمت والے مہینے میں۔ اس پر قریش نے طوفان اٹھا دیا کہ دیکھو یہ کیسے مسلمان ہیں، حرمت والے مہینے کا بھی پاس نہیں کرتے۔ اب اس پر سوال پیدا ہوا، اللہ نے جواب دیا کہ حرمت والے مہینے میں کسی کو مارنا اور جنگ کرنا کیسا ہے؟ فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی، وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں۔ کل قتال فیہ کبیر، اے نبی کہیے کہ اس مہینے میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اچھی بات نہیں ہے، جنگ نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو لوگ مسلمانوں پر اس مہینے میں جنگ کے حوالے سے کیچڑ اچھال رہے ہیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کس طرح سے صحابہ اکرام کا دفاع فرما رہے ہیں، اپنے محبوب بندوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ فرمایا وَصَدٌ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے اللہ والوں کو، توحید کے لمبرداروں کو روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور وہاں پر بسنے والوں کو، مسجد حرام کے پاس بسنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے۔ والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ و فساد بچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے لوگوں کو روکنا، دین کی طرف آنے سے لوگوں کو روکنا، یہ فتنہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے قتل سے بھی۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اے مسلمانوں، یہ کافر برابر تم سے لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ وہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے اگر ان کے لیے ممکن ہو۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور کان کھول کے سن لو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، مرا اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی پھر وہ کسی بھی اپنے مسلمان عزیز کی وراثت میں شریک نہیں ہو سکے گا، مسلمان عورت سے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، تو اس کی ساری نیکیاں دنیا میں بھی نقصان کا باعث ہوں گی، یعنی اس کی دنیا میں بھی اس کو نقصان پہنچے گا، اس کی نیکیاں برباد ہوں گی دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا اس کو، مرتد کو۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے لوگ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا، اور وہ جنہوں نے ہجرت کی، وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے بالکل صحیح امیدوار ہیں۔ صرف دعاؤں سے جنت نہیں ملے گی، بلکہ یہ ہے کہ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے گھر بار اپنا چھوڑا، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اب اگر یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے تو بالکل صحیح امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی، وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ شراب اور جوئے کی حرمت کے حوالے سے ابتدائی حکم ہے، حتمی حکم سورۃ المائدہ میں آئے گا۔ فرمایا قل فیہما اسم کبیر، اے نبی فرمائیے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ وقتی طور پر جوئے سے بعض اوقات کوئی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، شراب پی کر آدمی مدہوش ہو جاتا ہے اور کچھ وقت کے لیے دنیا کے مسائل سے لا تعلق ہو جاتا ہے، لیکن واسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ ان کے نفع کے پہلو سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے کہ اس گندگی کو چھوڑ دو۔ ویسألونک ماذا ینفقون، اور وہ پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں۔ قل العفو، اے نبی کہیے کہ جو ضرورت سے زائد ہو خرچ کر دو، یہ قانونی حکم نہیں، اخلاقی حکم ہے۔ قانونی حکم تو یہ ہے کہ زکوٰۃ تم نے اللہ کی راہ میں دینی ہے اپنے فاضل مال پر، اگر وہ نصاب کے مطابق ہو۔ لیکن اخلاقی حکم کیا ہے؟ کہ جو بھی ضرورت سے زائد اللہ کی راہ میں دے دو۔ ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسلام کا معاشی نظام، اس میں ڈاکٹر صاحب نے اسلام کے اخلاقی معاشی نظام کو اور اسلام کے قانونی معاشی نظام کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو واضح کرتا ہے، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر صرف دنیا ہی میں غور و فکر کرتے رہو گے تو دنیا داری ہے، اور دنیا کو چھوڑ کر بس صرف آخرت کی فکر کرو گے تو رہبانیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی غور و فکر کرو، یہاں پر بھی عادلانہ نظام قائم کرنے کی کوشش کرو، اور آخرت کے لیے بھی کوشش کرو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔